بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. پچھلے درس میں شروط الوضوء پر بات کی تھی اور نو شرطیں بیان کی تھی. کسی کو یاد ہے؟ نو شرطیں ہیں وضوء کی، اور تفصیل سے بات کی تھی. ہاں، پڑھ کے نہیں بتانا، ایسے بتانا، جتنی بتا سکتے بتا دو بغیر دیکھے، کوئی مشکل جو دیکھ چکے. ہاں، نیت کرنا اور نیت دل کا عمل ہے، دل سے پانی کا پاک ہونا. شاباش، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے میں نے تین بتائی تھی آسان، بالکل اسلام، عقل اور تمیز. تمیز کیونکہ اچھا، اور پھر نیت ہے، پھر پانی کا پاک ہونا، پانی حلال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس چیز کا دور ہونا جو پانی کو جسم سے چھونے نہ دے، ٹھیک ہے. پھر نمبر 8، وضو سے پہلے کیا کرتے ہیں عام طور پہ؟ استنجا کرنا، استجمار کرنا. اور 9ویں شرط ہے خاص لوگوں کے لیے جن کو کوئی تکلیف ہو، جیسا کہ سلس البول کی تکلیف، پیشاب کے قطرے کنٹرول نہیں ہوتے، اور استحاوہ، حیض کا خون جو ہے وہ عام طور پہ 15 دن تک ہوتا ہے. 15 دن سے زیادہ جو بھی خون ہوتا ہے وہ حیض کا خون نہیں ہوتا، بلکہ وہ استحاوہ کا خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آج کے درس میں فروض الوضوء پر بات کرتے ہیں. اور درس کے آخر میں مجھے یاد دلانا کہ تیل کی میں نے بات کی تھی، بعض ساتھیوں کو تیل کا مسئلہ ذرا مشکل لگا ہے. تیل اگر جسم پہ تیل لگا ہو تو کیا حکم ہے؟ تو میں اس کو مزید تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا. شاید ہو سکتا ہے بعض ساتھیوں کو غلط فہمی ہوئی یا مجھے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، تو درس کے آخر میں انشاءاللہ مجھے یاد دلانا، میں تفصیل دوبارہ بیان کروں گا انشاءاللہ. فروض الوضو، شیخ صاحب فرماتے ہیں فروض الوضو، وضو کے فرض. اسے ارکان الوضو بھی کہا جاتا ہے، کہ وضو کے ارکان، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا. اگر ایک بھی رہ جائے تو وضو دوبارہ کرنا چاہیے. اور فروض الوضو 6 ہیں، 6. اچھا، یہ یاد کرنے ہیں، آپ نوٹ لکھیں، یاد کرنے ہیں، میمورائز کرنے ہیں. اس سے پہلے شرطیں جو ہیں، شرطیں بھی یاد کرنی ہیں، ادھر بھی لکھ لیں آپ. آگے والے درست جتنی بھی آیا تقریباً وہ امپورٹنٹ درس ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں اپنی یاد کرنی ہیں، میمورائز کرنی ہیں. اور اس سے پہلے پچھلے درس میں یا اس سے پہلے والے میں وضو کا طریقہ یہ بھی یاد کرنا ہے. فروض الوضو جیسا فرماتے ہیں، نمبر 1، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. غسل الوجه یعنی منہ کا دھونا، ومنه اور چہرے میں سے، المضمضة کرلی کرنا، والاستنشاق ناک میں پانی ڈال کے نکالنا. نمبر 2، غسل الیدین مع المرفقین. آپ یہ پیپر آپ کے پاس ہے، یہ دیکھ لیں، صفحہ نمبر 26 کھولیں، صفحہ نمبر 26. نیچے سفر میں لکھے ہوئے ہیں. ہاں یہ یہ پیچھے یہ یہ والا یہ اب لکھے فروض اور وضو لکھا ہے وضو کے فروض غسل الوجہ. آپ اسے ترجمہ لکھ لیں ساتھ غسل الوجہ منہ کا دھونا یا چہرے کا دھونا وہ منہ اور چہرے میں سے المغمض والاستنشاق چہرے کا نمبر ایک عربی لکھے نمبر ایک یہاں پر اساتذہ لکھے غسل الوجہ چہرے کا دھونا اردو میں لکھ لیں چہرے کا دھونا وہ منہ اور چہرے میں سے المغمض کرلی کرنا والاستنشاق ناک میں پانی ڈال کر نکالنا. نمبر دو غسل الیدین مع المرفقین غسل الیدین دونوں ہاتھوں کا دھونا مع المرفقین کوہنیوں تک یا کوہنیوں سمیت مع یعنی سمیت کوہنیوں سمیت. نمبر تین مسح الرأس كله مسح الرأس كله ومنه الأذنان مسح الرأس سر کا مسا کرنا کل ہی سارے کا سارا مکمل طور پہ کوئی ایک حصہ نہیں. ومنه الأذنان اور سر میں سے کان سر کا حصہ ہے یعنی دونوں کان کو بھی مسا کرنا ہے. اربع نمبر چار غسل الرجلین مع الكعبین غسل الرجلین دونوں پاؤں کا دھونا مع الكعبین تخنوں سمیت تخنوں کے ساتھ. نمبر پانچ الترتیب بین الاعضاء المذکورہ صلی اللہ وبرکاتہ. پانچواں فرض ہے ترتیب کرنا ان اعضاء جو عضو بیان کریں کیے ہیں ابھی وضو میں جو دھونے اور مسح کرنے ہیں ان میں ترتیب ضرور فرض ہے ترتیب اسی ترتیب سے ہی دھونا ہے آگے پیچھے نہیں کر سکتے. نمبر چھ الموالات فی غسل الاعضاء موالات یعنی پے در پہ بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کسی گیپ کے پے در پہ ان اعضاء کو دھونا فلا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله یعنی ایک عضو ایک حصے کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے حصوں کو دھونا اسے موالات کہتے ہیں. یہ چھ ہیں فرض وضو کے اگر ایک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اب یہ چھ فروض یا چھ ارکان جو بیان کر لیے ہیں فرض کا دوسرا نام ہے رکن یاد رکھیں یہاں پہ یعنی ارکان الوضو بھی سوال ہو سکتا ہے یا فروض الوضو بھی سوال ہو سکتا ہے. جو پہلے چار ہیں چہرے کا دھونا کلی کرنا اور اس ناک پانی ڈال کر باہر نکالنا نمبر دو دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا نمبر تین سر کا مسا پورے سر کا مسا کرنا کانوں سمیت نمبر چار دونوں پاؤں دھونا تخنوں سمیت. ان چاروں کی دلیل ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر چھ اور اس آیت کو یاد کرنا ہے میمورائز کرنا ہے. ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو فغسل وجوہکم تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک. تو ان چار کی دلیل یہ ہے قرآن مجید کی آیت. ترتیب کی دلیل کیا ہے؟ اس ترتیب سے کیوں دھونا چاہیے؟ سورۃ مائدہ آیت نمبر چھ ترتیب کی دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل ہے اور ایک تعلیل. دلیل یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ذرا غور کریں آپ اللہ تعالی نے دو چیزوں کا ذکر کیا. ایک مغسولات ہیں وہ اعضاء جو دھوئے جاتے ہیں جو کو دھونا ضروری ہے اور ایک ایسا عضو ہے جسے مسح کرنا کافی ہے. تو جو مسح کرنا ہے ان کو ان اعضاء کے بیچ میں ذکر کرنا جو دھوئے جاتے ہیں, اس ترتیب سے, اس مطلب ہے کہ ترتیب ضروری ہے. یعنی چہرے کو دھونا ہے, ہاتھوں کو دھونا ہے, پھر سر کا مسح ہے, پھر پاؤں کو دھونا ہے. تو جب یہ ترتیب ضروری ہے, اگر ترتیب ضروری نہ ہوتی تو پھر پہلے سر کا مسح الگ ہو گیا, پھر باقی چیز دھونی ہے, چہرے کا دھونا, ہاتھ کا دھونا اور پاؤں کا دھونا. لیکن جب اس ترتیب میں بیان کیا ہے, یعنی جسے جس چیز کو مسح کرنا ہے ان کو اس چیز کے بیچ میں بیان کیا جو دھوئی جاتی ہے, اس مطلب ترتیب ضروری ہے. اور دوسری دلیل, نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمیشہ یہی رہا ہے, انہوں نے کبھی بھی اس ترتیب کے خلاف کوئی عمل ایسے نہیں کیا, اسی ترتیب پر ہی وضو کیا ہے. موالات, موالات کا معنی یاد رکھیں, موالات کا معنی ہے ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھونا ضروری ہے. اعضاء کون سے ہیں دھونے والے؟ چار: ہاتھ, چہرہ, سر کا مسا اور پاؤں. یہ چار ہیں جو وضو میں جن کو دھونا یا سر کا مسا کرنا ضروری ہے. اگر چہرے دھو لیا پھر بازو دھونے سے پہلے چہرہ خشک ہو گیا, اس مطلب موالات درست نہیں ہے, وضو پھر دوبارہ شروع سے کرنا چاہیے. تو موالات ضروری ہے, بشرط یہ کہ ہوا کی وجہ سے نہ ہو. یعنی کوئی شخص باہر وضو کر رہا ہے, باہر کھڑا ہے اور اوپن ایئر وضو کر رہا ہے, اس نے اپنا چہرہ دھویا پھر ہاتھ دھویا, جب سر کو مسا کیا تو چہرہ جو ہے وہ خشک ہو گیا, اب ابھی پاؤں دھونا مکمل نہیں ہوا, ایسا شخص وضو جاری رکھے گا اپنا, کیونکہ اس کے اپنی بس میں نہیں ہے. ہوا کی وجہ سے اگر چہرہ خشک ہو گیا ہے تو یہ اس کی موالات درست ہے. لیکن اگر اس نے وضو کو چھوڑ دیا, یعنی اب وہ وضو کر رہا ہے, اسے چہرہ دھویا ہے یا بازو دھوئے, پھر دروازے میں دستک ہوئی تو وہ گئے دروازہ کھولنے کے لیے, دروازہ کھولا, اس کا کوئی مہمان تھا, ہیلو ہائی کی, اسے ویلکم کیا, پھر جب واپس آیا تو اس کا بازو اور چہرہ خشک ہو چکا تھا, اب وہ سر پہ مسا نہیں کرے گا, یہاں پر شروع سے وضو کرے گا وہ, کیونکہ یہاں پر اس کے جسم جو خشک ہو گیا ہے. اور موالات فرض ہے وضو کے فرائض میں سے. اچھا یاد رکھے, خشک جو ہے کوئی عضو خشک دو طریقوں سے ہوتا ہے. نمبر ایک, ابتداء اسے پانی ہی نہ لگے, یعنی آپ نے پاؤں کو دھویا, اور یہ غلطی اکثر پاؤں میں ہوتی ہے, لیکن جو ایڑی کا حصہ ہے وہ خشک رہ گیا. وضو کیا جلدی میں, خاص طور پہ جب جماعت پہ جانا ہوتا ہے اور بہت دیر سے آنکھ کھلتی ہے تو وضو بعض ساتھی جلدی جلدی کرتے ہیں, جب پاؤں دھوتے ہیں تو ایڑی کیسے رہ جاتا ہے, خشک رہ جاتا ہے. جب ایڑی کا حصہ خشک رہ گیا تو اس کا وضو نہیں ہوا, تو اسے اس حصے کو دھونا چاہیے. اگر اسے فوراً یاد آ جائے یا کوئی سخت شخص اسے کہہ دے کہ آپ کا یہ حصہ خشک ہے, تو صرف وہ پاؤں دھوئے گا, بشرطے کہ اس کا چہرہ اور ہاتھ باقی آدھا ابھی خشک نہ ہوئے ہوں, یعنی ایک منٹ دو منٹ میں کوئی. لیکن اگر پانچ منٹ گزر گئے یا نماز پڑھ لی اس نے, تو پھر اس کو نماز دوبارہ اور وضو دوبارہ کرنا چاہیے. تو خشک ہونے کے دو طریقے, ایک طریقہ یہ ہے کہ شروع سے پانی ہی نہ لگے اس حصے کو, دوسرا طریقہ ہے پانی تو لگایا ہے لیکن خشک ہو گیا, اس سے پہلے دوسرا وضو دھویا جائے. اچھا موالات کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے نماز پڑھی, اس شخص کے ایڑی پر, پاؤں کی ایڑی پر ایک درہم کے برابر خشک نشان تھا جس پر پانی نہیں لگا تھا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا, جاؤ وضو دوبارہ کرو اور دوبارہ نماز پڑھو. یہ دلیل ہے کہ موالات جو ہے کہ جسم کا ایک حصہ خشک ہونے سے پہلے دوسرے حصے کو دھونا ضروری ہے. آگے شیخ صاحب لکھتے ہیں صفحہ 27 کے آغاز میں, من ترک احد فروض الوضوء, من جس نے بھی ترکہ چھوڑ دیا احد فروض الوضو. آگے دیکھیں نیکسٹ پیج پہ, من جس نے بھی, آپ ترجمہ لکھ لیں, من جس نے بھی ترکہ چھوڑ دیا احد, کوئی فروض الوضو, وضو کے فرضوں میں سے کوئی فرض چھوڑ دیا, او بعضہ, یا ان میں سے بعض یعنی ایک سے زیادہ, لم يصح وضوء, اس کا وضو صحیح نہیں. میں پھر سے کہتا ہوں, من جس نے بھی ترکہ ترک کر دیا چھوڑ دیا احد, ایک ان میں سے ایک فروض الوضو وضو کے فروض میں سے, او بعضہ یا ان میں سے بعض یعنی ایک سے زیادہ, لم يصح وضوء, اس کا وضو صحیح نہیں. فإن علم, پھر اگر وہ جان لے بتر کی ہی کہ اس نے ایک حصے کو چھوڑ دیا, قبل ان يجف العضو, اس سے پہلے, يجف یعنی خشک ہونا, اس سے پہلے کہ دوسرا عضو خشک ہو جائے, الذي قبله, جو اس سے پہلے تھا, غسله وما بعده, اسے کیا کرنا چاہیے, اسے دھو لے, اور جو اس کے بعد میں دھو لے. یعنی اگر ایک شخص ہے اس کا جسم, اس نے وضو کا ایک فرض بھول گیا, وضو کرتے کرتے ہاتھ دھوئے, چہرہ نہیں دھویا, بازو دھو لیے, پھر سر کا مسا کر, پھر اسے یاد آیا کہ میں نے چہرہ نہیں دھویا, تو کیا کرے گا, تو وہ پہلے چہرہ دھوئے گا, پھر بازو دھوئے گا ترتیب سے, پھر سر کا مسا کرے گا, اگر اسے اس وقت یاد آیا. وہ انجف العضو الذي قبله, اگر وضو کا وہ حصہ جو اس سے پہلے وہ خشک ہو گیا, اعاد الوضو, تو وضو شروع سے کرے گا. ایک شخص سے وضو کر رہا ہے, میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. پہلی بات تو یہ حکم, اگر کوئی شخص وضو کے فرض میں سے جو یہ چھ ہیں ایک فرض چھوڑ دے, اس کا وضو نہیں جب تک کہ وہ اسے پورا نہیں کرتا. اور یہ قاعدہ ہر رکن کے لیے, چاہے رکن نماز کا ہو, چاہے وضو کا ہو, چاہے حج کا ہو, چاہے جس عبادت کا بھی ہو, نماز میں آپ کا ایک رکن رہ گیا, تو جب تک وہ رکن آپ نہیں دوبارہ پڑھیں گے آپ کی نماز باطل ہے. تو رکن یعنی ستون, کوئی عمارت بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی. اب وضو عبادت ہے, اس کے چھ ستون ہیں, چھ رکن ہیں. اگر ایک وضو کا فرض, ایک ستون بھی رہ جائے, تو اسے دوبارہ لے آنا واجب ہے. اچھا, اب دوبارہ اسے کیسے لے کے آئے, اس کے دو طریقے ہیں. اگر آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے بازو کا دھونا, وضو کر رہے ہیں, دونوں ہاتھ دھوئے, پھر چہرہ دھویا تین مرتبہ, پھر سر کا مسا کیا, اب بازو آپ کے رہ گئے, بازو نہیں دھوئے, اس کی دو صورتیں ہیں. اگر جب آپ نے سر کا مسا کیا, بازو آپ نے دھوئے نہیں, لیکن چہرہ جو خشک ہو گیا ہے, یعنی سر کا, آپ نے چہرہ دھویا, پھر سر کا مسا کیا, پھر پاؤں دھونے لگے, پھر آپ کو یاد آیا کہ آپ نے بازو نہیں دھوئے, اب پاؤں دھونے سے پہلے سر کا مسا, اس سے پہلے جو ہے چہرہ دھونا ہے, تو چہرہ خشک ہو گیا, اب دونوں کے بیچ میں سر کا مسا آ گیا ہے, اب وضو اب شروع سے کریں گے. لیکن اگر متواتر ہو, یعنی آپ بھول گئے چہرے کا دھونا اور بازو دھو لیا آپ نے, اور دونوں متصل ہیں, بیچ میں کوئی گیپ نہیں, دونوں عضو ایک دوسرے کے پیچھے ہیں, اور آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ حصہ خشک ہو جائے, پھر تو اسے دھو لیں, وضو شروع سے نہیں کریں گے آپ. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ مشکل ہے, اگر مشکل ہے تو شروع سے وضو کر لیں, بس یہ آسان ہے. اگر آپ بہت مشکل لگ رہی ہے تو وضو شروع سے کر لیں, آپ مشکل سے یعنی آپ کی جان چھوٹ جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں وضو کے چار حصے ہیں, جسم کے چار حصے, جس میں جو وضو میں شامل ہوتے ہیں, چہرے کا دھونا, ہاتھ کا دھونا, بازوں کا دھونا, سر کا مسا اور پاؤں کا دھونا. اگر ایک حصے کو آپ بھول گئے, چہرے کا دھونا بھول گئے, آپ کو یاد آیا پاؤں کے دھونے کے وقت, اب بیچ میں گیپ ہے سر کا مسا, اور یہ خشک ہو چکا ہے, چہرہ خشک ہو چکا ہے, اب کیا کریں گے, شروع سے وضو کریں گے. اگر آپ بھول گئے چہرے کا دھونا اور آپ کو یاد آیا ہے بازو دھوتے وقت مسلسل اس کے بعد, اور چہرہ بھی خشک نہیں ہوا, یعنی اس سے پہلے والا حصہ جو آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں وہ بھی خشک نہیں ہوا, تو آپ کیا کریں گے؟ صرف چہرہ دھوئیں گے, پھر آپ بازو دھوئیں گے, پھر سر کا مسا کریں گے, وضو شروع سے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آگے شیخ صاحب لکھتے ہیں من شک کا فی ترکی احد الاعضاء. اب ایک مسئلہ پیش آ گیا, مسئلہ یہ ہے جس کو شک ہو جائے, پہلے تو یقین تھا کہ ایک وضو کا ایک حصہ چھوٹ گیا دھویا نہیں ہے, اس کا حل بتا چکے ہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ شک ہے کہ وضو کے فرائض جو ہیں یہ جو ارکان ہیں اس میں سے ایک رہ گیا ہے, ایک دھویا نہیں ہے. من شک کا فی ترکی احد الاعضاء, من جس نے بھی شک کیا فی ترکی چھوڑنے میں احد الاعضاء ایک حصے کو دھونے میں, بعد انتہاء الوضو وضو کے وضو سے فارغ ہونے کے بعد وضو پورا کر لیا, اب اسے شک ہو گیا کہ میں نے ایک حصہ نہیں دھویا, حکم کیا ہے؟ لم یلتفت لہذا الشک, اس شک کی طرف جانے نہیں چاہیے, آپ وضو درست ہیں, یہاں پر شک کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہ قاعدہ یاد رکھیں, ہاں یقین کا زوال شک سے نہیں ہوتا, یقین کس میں وضو ہو گیا, ٹھیک ہے, اب شک ہے کہ ایک حصہ رہ گیا ہے تو یقین آپ کو ہے کہ وضو آپ کا ہو گیا. ایک دوسرا قاعدہ بھی یہاں پہ کہ عبادات سے فارغ ہونے کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہیں, جب عبادت سے فارغ ہو جائے اب آپ کو شک ہو جائے اس کی کوئی گنجائش نہیں, ہاں اس کے دوران آپ کو یاد آ جائے یا شک ہو جائے پھر الگ بات ہے, لیکن عبادت سے فارغ ہونے کے بعد آپ شک کی طرف بالکل جائیں. اس کی مثال آپ نے نماز پڑھی, نماز اثر کی آپ پڑھ چکے ہیں, اب سلام پھیرنے کے بعد آپ کو شک ہے کہ آپ نے تین رکعت پڑھی, کیا کریں گے آپ؟ ایک رکعت دوبارہ پڑھیں گے, نماز دوبارہ پڑھیں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہیں. بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں واجب الوضو, وضو کا ایک ہی واجب ہے, نہیں یقین الگ بات ہے, آپ نے سلام پھیرا آپ کو یقین ہے کہ آپ سے ایک رکعت چھوڑ گئے, پھر تو ایک رکعت پوری کریں گے آپ, بات شک کی ہو رہی ہو, شک اور یقین میں فرق ہے, یقین ہے تو پڑھیں, بات یہ کہ میں چھوڑ ہی نہیں چھوڑ, یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو آپ کے بعد میں خلل ڈالنا چاہتا ہے, اور شیطان کے وسوسہ کا علاج کیا ہے؟ اسے چھوڑ دو, سمپل. کیا کنفیوژن ہے؟ شک میں اگر آپ کو عبادت ختم ہونے کے بعد وضو کر لیا آپ نے مکمل, آپ مسجد میں داخل ہو گئے بیٹھ گئے, امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ اقامت ہو, آپ کو شک ہو گیا کہ میں نے چہرہ نہیں دھویا, اب جسے پورا خشک ہو گیا نا آپ کو پتہ بھی نہیں, اب اس شک کی طرف نہ جائیں, یہ محض شک بے بنیاد شک ہے, آپ نماز پڑھیں آپ کو وضو درست ہے. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے, دو قاعدہ, ایک تو الیقین لازم بھی شک, کہ یقین کا زوال شک سے نہیں ہوتا, آپ کو یقین ہے آپ نے وضو پورا کیا جب آپ آئے, اب شک بعد میں آیا ہے اسے کوئی حیثیت نہیں, اور دوسرا قاعدہ ہے کہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہیں, شک میں بنیاد ہوتا ہے. کیوں؟ اگر شک کا کوئی ہم اعتبار رکھیں پھر تو کوئی شخص نماز نہ پڑھ سکے, کوئی عبادت نہ کر سکے, شیطان تو خون میں دوڑتا ہے, تو اس لیے علماء نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہیں. جیسا فرماتے ہیں واجب الوضو, وضو کا واجب صرف ایک ہی ہے, یاد رکھیں الوضو واجب واحد ہوا التسمیہ, بسم اللہ پڑھنا, وتسقط التسمیہ اذا نسیہ, اور ساقط ہو جاتی ہے التسمیہ یعنی بسم اللہ کہنا اگر بھول جائے, کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ بھول جاتا ہے, وضو کر رہے پھر یاد آیا, اب کیا کرے؟ وضو دوبارہ کرے گا؟ نہیں, اس کا وضو درست ہے. ولا شيء عليه, اور اس پر کوئی حرج نہیں, لیکن ينبغي الاهتمام بها, لیکن اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. وصفتها, صفت کیا ہے؟ ان يقول بسم الله عند ابتداء الوضوء, صفت کیا ہے؟ بسم اللہ کہنا. جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں یاد رکھیں یہ درست نہیں, بسم اللہ ہی کہنا ہے. سنت میں بسم اللہ کے لفظ ہی ثابت ہے, اور سنت پہ عمل کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنا واجب ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیہ, اس شخص کا وضو نہیں جس نے اس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا ہو. اسے ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا. اچھا, اس روایت میں اختلاف ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, وضو بسم اللہ کہنا فرض کیوں نہیں جیسے یہ چھ فرض ہیں؟ جب یہ لفظ ہیں حدیث کے, اس کا وضو ہی نہیں جسے اللہ کا نام نہیں لیا, تو پھر وضو کیسے ہو جاتا ہے کوئی بھول جائے؟ کیونکہ ہم نے ابھی یہ بات بیان کی ہے, اگر کوئی شخص ایک فرض بھول جائے وضو کے فرائض میں سے, سر کا مسح بھول جائے, تو وہ کیا کرے؟ فوراً وہ دوبارہ وضو کر لے. اگر نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز نہیں, تو اگر بسم اللہ بھول جائے تو پھر اس کی نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ اہم علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے. یہ حدیث جو ہے اس کی صحت میں اختلاف ہے اور قوی اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں کوئی حدیث ثابت ہی نہیں ہے, یعنی تسمیہ کے بسم اللہ کے باب میں یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے سب ضعیف ہیں, اور باقی علماء کے نزدیک حدیث تو ضعیف ہیں ساری, لیکن جب اکٹھے ان سب کو ملاتے ہیں تو ان کی سند ایک دوسرے کو حسن کے درجے پر لے کے ہی آتی ہے. تو بعض کے نزدیک حسن ہے یہ روایت, اور اس قوت اختلاف کی وجہ سے اب یہ فرضیت سے ہٹ کر وجوب کی طرف آ گئی ہے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے بسم اللہ پڑھنا, تو اسے وضو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. اگر اسے درمیان میں یاد آتا ہے تو اس وقت پڑھ لے, یعنی کہ وضو پھر دوبارہ شروع کر دے. اگر وضو سے فارغ ہو گیا کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. وضو کی سنتیں, سنتیں بھی ہیں اور نواقض بھی ہیں, اور نواقض اگلے درس میں. وضو کی سنتیں شیخ صاحب نے پہ چھ بیان کی ہیں. وضو کی سنتیں چھ ہوئی, بیان ہوئی. نمبر ایک, غسل کفین ثلاث عند ابتداء الوضوء, اپنے دونوں ہتھیلیاں, کف ہتھیلی, دونوں ہتھیلیوں کا دھونا وضو کی ابتداء میں تین مرتبہ. جب وضو شروع کرتے ہیں تین ہتھیلے دھوتے ہیں, یہ ہتھیلی کا دھونا سنت ہے. ٹھیک ہے, تین مرتبہ دھونا سنت ہے ہتھیلی کا دھونا. اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ انہوں نے اپنی وضو کی ابتداء میں دونوں ہتھیلے تین مرتبہ دھوئیں. اچھا جی, سیدنا عثمان بن عفان کی حدیث جو ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے, کیونکہ وضو میں, یہ وضو کے طریقے میں جو صفت الوضو طریقہ بیان کر چکے تھے پچھلے درس سے پہلے, وہ اسی حدیث کی بنیاد پر, اسی حدیث کی بنیاد پر ہے. جس نے اس حدیث کو یاد کر لیا اسے نماز کا پورا طریقہ یاد ہو گیا. حدیث یوں ہے, میں پڑھ کے سناتا ہوں. عن حمران مولا عثمان, حمران بیان کرتے ہیں رحمك الله, کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو ہے ایک مرتبہ پانی منگوائے وضو کرنے کے لیے اور وضو کا آغاز کیا. فغسل کفیہ ثلاث مرات, تو اپنے دونوں ہتھیلیاں تین مرتبہ دھو لی. ثم مضمض واستنثر, پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر نکالا. ثم غسل وجهه ثلاث مرات, پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات, پھر اپنے دائیں بازو کو, دائیں ہاتھ کو دھویا کوہنی تک یا کوہنی سمیت تین مرتبہ. ثم غسل اليسرى مثل ذلك, پھر بایاں بازو دھویا اسی طریقے سے جس طریقے سے دائیں کو دھویا تین مرتبہ. ثم مسح رأسه پھر اپنے سر کا مسا کیا, ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات, پھر اپنے دائیں پاؤں کو دھویا ٹخنوں سمیت تین مرتبہ, ثم غسل اليسرى مثل ذلك, پھر بائیں پاؤں کو دھویا اسی طریقے سے جس طریقے سے دائیں پاؤں کو دھویا تھا, ثم قال, پھر یوں فرمایا, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا, کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اسی طریقے سے وضو کیا جس طریقے سے میں نے ابھی تمہیں وضو کر کے دکھایا. ثم قام فركع ركعتين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من توضأ نحو وضوء هذا, جس شخص نے یا جس نے بھی اس طریقے کا وضو کیا جیسے میں نے کیا, ثم قام فركع ركعتين, پھر اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ لی, لا يحدث فيهما نفسه, جس یعنی وضو کے اور ان دو رکعت کے بیچ میں اس نے کوئی بھی دنیا کے متعلق کوئی بھی سوچ نہیں رکھی یا حدیث نفس نہیں کیا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے سارے گناہ جو آگے وہ کر چکا اگلے سارے گناہ معاف ہیں. سبحان اللہ, وضو بہترین طریقے سے کس طریقے سے, اور دو رکعت پھر نماز پڑھ لی, گناہوں کا کفارہ ہو گیا. قال ابن شهاب, یعنی زہری جو راوی ہیں اس روایت میں سے ایک راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں, وكان علماؤنا يقولون, اور ہمارے علماء یہ فرماتے تھے, هذا الوضوء اسبغ ما يتوضا به احد للصلاه, یہ وضو بہترین وضو ہے اگر کوئی شخص اپنی نماز کے لیے وضو کرنا چاہے, علماء کا یہ فرمان ہے, اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے, متفق علیہ حدیث ہے. تو پہلی سنت ہے دونوں ہتھیلیاں تین مرتبہ دھونا, نمبر دو التسوق, مسواک کرنا, وہ محل لہو, اور جگہ کیا مسواک کرنے کی, عند المضمضہ, جب آپ کلی کریں. بعض لوگ پہلے کر لیتے وضو کے, سنت لے کے یہ ہے کہ آپ ہاتھ دھوئے اب جب کلی کے وقت ہے اس کو مسواک کر کے پھر کلی کر لیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء, اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ کروں تو البتہ میں امت کو یہ حکم ضرور دیتا کہ وہ ہر وضو سے پہلے سواک کر لیتے, مسواک کر لیتے. اور اسے احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا. نمبر تین, غسل اعضاء ثلاثا ثلاثا, وضو کے اعضاء, وضو کے جو حصے ہیں جسے ہم دھوتے ہیں یا بسا کرتے, ان حصوں کو تین تین مرتبہ دھونا سنت ہے, ایک مرتبہ فرض ہے یاد رکھیں, اور تین مرتبہ دھونا سنت ہے. الا الراس, سوائے سر کے, فلا يزاد المسح على مره واحده, فلا يزاد على المسح مره واحده, سر کا مسح صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے, ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں. نمبر چار, اور اس کی دلیل بھی یہ حدیث صدر عثمان کی حدیث. نمبر چار, تخلیل اللحیہ الکثیفہ, اگر داڑھی بڑی ہے تو اس میں خلال کرنا ضروری ہے, اما غیر الکثیفہ فیجب غسل ما تحتها, اگر داڑھی بڑی ہے تو اس کو خلال کرنا ضروری ہے. خلال کرنے کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ پانی ہتھیلی میں لے کے اسے اس طریقے سے داڑھی کو ڈبونا ہے بیچ میں, پھر چھوڑ دینا ہے. اگر داڑھی چھوٹی ہے تو اس کو دھونا بہت ضروری ہے, مسل کے اچھی طریقے سے پانی ڈال کے اس کو دھونا ضروری ہے تاکہ پانی جو ہے وہ نیچے جلد تک پہنچ جائے. اگر داڑھی بڑی ہے تو جلد تک پانی پہنچنا ضروری نہیں ہے. اس کے دلیل سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو اخذ کفا من ماء فادخله تحت حنکه, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو اپنی ایک ہتھیلی پر پانی لے لیتے اور اپنی ہتھیلی کو حنک کہتے گردن کے حصے کو, پھر گردن کے نیچے رکھ دیتے, یعنی داڑھی جو ہے وہ بیچ میں پانی میں ڈوب جاتی. فخلل نبی لحیته, تو اس طریقے سے اپنی داڑھی کا خلال کرتے. وقال, والنبي صلى الله عليه وسلم فرمایا, هكذا امرني ربي عز وجل, اسی طرح سے اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا فرض ہے, وضو کے فرائض میں سے ضروری ہے, جس نے داڑھی خلال نہیں کیا تو اس کا وضو ہی نہیں, اور دلیل یہ بیان کرتی ہے حدیث, اور یہ روایت صحیح ابو داؤد میں ہے, ابو داؤد میں روایت علامہ الوان نے صحیح فرمایا ہے. لیکن اس حدیث میں اگرچہ فرض لفظ ہے امرانی رب, میں رب نے مجھے حکم دیا, لیکن جب ہم دوسری روایت کو سامنے رکھتے ہیں ان میں اس کا ذکر نہیں ہے. سید عثمان بن عفان کی روایت میں نے بیان کی ہے, اس میں اس کا ذکر نہیں ہے, سیدنا عبداللہ بن زید کی روایت میں نے بیان کی تھی پہلے، جسے وضو کا طریقہ ہے کہ سر کا مسح کیسے کرتے ہیں، ہاتھ پانی لگا کے سر کے اگلے سے لے کے پچھلے سے پھر آگے لے کے آتے ہیں، فقبل نبی میں و ادبر، تو اس حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مستحب ضرور فرض نہیں، اگر فرض ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے اور صحابہ کرام کو بھی ضرور فرماتے. ایک مرتبہ دو مرتبہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کیا ہے، خلال جو ہے وہ سر انس بن مالک نے دیکھ لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فرض ہے. یاد رکھیں اگر فرض ہوتا تو سب جانتے اور ہر صحابی اپنے وضو کے طریقے میں جب بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو اس کو بھی ضرور بیان فرماتے. جب سب صحابہ نے بیان نہیں کیا اس مطلب یہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے. نمبر پانچ، تخلیل ما بین اصابع الیدین والرجلین، دونوں ہاتھ اور پاؤں کے انگلیوں کے بیچ میں خلال کرنا، تخلیل کرنا. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، اور اپنا وضو بہترین طریقے سے کرو اور دونوں انگلیوں کے بیچ میں اور ہر انگلی کے بیچ میں خلال کرو، اور استنشاق نال پانی ڈال کر نکالو بالغ بہت زیادہ مبالغت سے، الا ان تكون صائما الا کہ جب تم روزے کی حالت میں ہو تب تم ناک میں پانی زیادہ نہ ڈالنا، مبالغہ نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ روزے کی حالت میں پانی حلق کے اندر سے پیٹ میں چلا جائے اور وضو اور روزہ ٹوٹ جائے اس طریقے سے. تو یہاں پر خلل بین اصابع اور انگلی کے درمیان میں خلال کرنا یہ وضو کی سنتوں میں سے ہے. نمبر چھ، تقدیم غسل جد الیمن علی الیسرا ورجل الیمن علی الیسرا، دایاں حصہ بائیں سے پہلے دھونا، یعنی دائیں ہاتھ بائیں سے پہلے اور دائیں پاؤں بائیں سے پہلے. اس کی دلیل میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ وہ تیمم پسند تھا، یعنی دایاں ہاتھ یا دائیں حصہ استعمال یا دائیں جانب پہلے استعمال کرنا زیادہ پسند تھا اپنے ہر کام میں، یعنی وضو کرنے میں، جوتا پہننے میں، وضو کرنے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمم زیادہ پسند تھا. تو دایاں ہاتھ پہلے دھونا بائیں سے سنت ہے، مستحب ہے. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اگر درس میں نواقض وضو اور پھر وضو کے متعلق بعض احکام اور مسائل بیان کریں گے فتاوا سے، نہیں بلو نکالنا، استنثار ضروری ہے، ڈال کر نکالنا ہے. اچھا ایک مسئلہ تھا جو بعض ساتھیوں کو شاید سمجھ نہیں آیا یا کچھ پریشانی ہوئی ہے، وہ یہ تھا کہ تیل کا معاملہ جو ہے کہ اگر جسم پر تیل لگا ہو کیا اسے اتارنا ضروری ہے، کیا تیل اوڑھ ہے پانی اور جسم کے بیچ میں یا نہیں. اس میں دو چیزیں اچھی طرح یاد رکھیں. نمبر ایک، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان الفاظوں کو غور سے سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے یا میں یہ کہوں کہ ضروری ہے تو مطلب فرض ہے، اس کے بغیر وہ نہیں ہوتا. اگر کہوں بہتر ہے یعنی مستحب ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. اگر کہوں جائز ہے تو دونوں جائز ہے، کرو یا نہ کرو برابر ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ تیل جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے جامد، جو زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عام جو گاڑھا نہیں ہوتا. پہلی بات یہ اتارنا بہتر ہے، کسی قسم کا تیل اور بہتر ہے، یہ بات سمجھ آ گئی. جو فرض ہے اتارنا ضروری ہے وہ گاڑھا تیل ہے، جو ایک اوڑ بن جاتا ہے جسم اور پانی کے بیچ میں. اس کی مثال ویزلین سر پہ بھی لگایا جاتا ہے، ویزلین عام طور پہ جسم پہ بھی لگایا جاتا ہے سردیوں میں خاص طور پہ. انہیں دیکھا کہ ویزلین جو ہے وہ تھک ہے، اس کا اثر رہتا ہے. اور جب آپ پانی آپ اس حصے پہ ویزلین لگا کے آپ خود یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں کہ آپ انگلی پہ یا ہاتھ پہ پچھلے حصے پہ ہاتھ کے پچھلے حصے پہ ویزلین لگا لیں اور پھر پانی اس میں گرا کے دیکھیں، پانی کے قطرے اوپر رہیں گے الگ سے بالکل، مطلب پانی نہیں پہنچا. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر تیل گاڑا ہے، ویزلین ہے، بعض لوگ گھی استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ مکھن استعمال کرتے ہیں، گاؤں میں خاص طور پہ اگر گھی ہے، مکھن ہے یا ویزلین ہے، یہ اس جیسا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو گاڑی ہے، تو اس کو اتارنا ضروری ہے، چاہے صابن سے، چاہے شیمپو سے، کسی چیز سے بھی، یہ ضروری ہے. اگر ہلکا تیل ہے اور وہ کسی نے لگایا ہے سرسری، تو اس کے لیے اگر کوئی شخص کپڑے سے یا ٹیشو سے اسے صاف کر لے تو بہتر ہے، فرض نہیں ہے. اور اگر ویسے بندہ وضو کر لے تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ وضو درست ہے اس کا. دونوں صورتوں میں فرق ہے. میں یہاں پر ایک فتویٰ آپ کو سناتا ہوں، شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ اسلامیہ میں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، ایک دینی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ میں نے بعض علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ تیل بھی وضو کے اعضاء تک پانی کے پہنچنے میں حائل ہے، اور میں جب کھانا پکاتا ہوں تو تیل کے قطرے میرے بالوں یا اعضاء وضو پر گر جاتے ہیں، تو کیا اس صورت میں وضو سے پہلے ان اعضاء کو صابن سے دھونا ضروری ہے تاکہ اعضاء وضو تک پانی پہنچ جائے؟ میں اپنے بالوں کے علاج کے لیے بھی بسا اوقات تیل استعمال کرتا ہوں، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ امید ہے مستفید فرمائیں گے. شیخ صاحب جواب دے، شیخ صالح بن عثیمین جواب دیتے ہیں، محمد صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں. اس سوال کے جواب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ بیان کر دوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب مبین میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، سورۃ مائدہ نمبر 6. مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر اپنے کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو. ان اعضاء کے دھونے اور سر کے مسح کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو زائل کیا جائے جو ان اعضاء تک پانی کے پہنچنے میں حائل ہو، کیونکہ کسی چیز کے حائل ہونے کی صورت میں پانی اعضاء تک نہ پہنچ سکے گا اور اس طرح وہ دھل نہ سکیں گے. تو اس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ انسان جب اپنے اعضاء وضو پر کوئی تیل وغیرہ استعمال کرے، اور اگر وہ جامد شکل میں ہو، تو ضروری ہے کہ وضو سے پہلے اسے زائل کر دیا جائے، ضروری ہے. کیونکہ تیل اگر اسی طرح جامد صورت میں اعضاء پر لگا رہا تو جسم تک پانی کو نہیں پہنچنے دے گا، جس کی وجہ سے وضو صحیح نہ ہوگا. اگر تیل جامد صورت میں اعضاء پر باقی نہ ہو بلکہ صرف اس کا اثر باقی ہو تو یہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اس صورت میں اعضاء وضو کو ہاتھوں سے خوب ملنا چاہیے. اب چاہیے یعنی بہتر ہے، خوب ملنا چاہیے، کیونکہ عموماً تیل پانی سے الگ ہو جاتا ہے، اور اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح اعضاء کو نہ ملنے کی صورت میں ممکن ہے تمام اعضاء تک پانی نہ پہنچ سکے. لہذا ہم سائل سے یہ کہیں گے کہ اگر اعضاء طہارت پر موجود یہ تیل جامد ہے اور وہ پانی کے اعضاء تک پہنچنے میں حائل ہے، تو پھر اسے وضو سے پہلے زائل کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ جامع صورت میں موجود نہیں تو پھر کوئی حرج نہیں، اور اسے صابن سے دھونا ضروری نہیں، لیکن اعضاء وضو کو ہاتھوں سے خوب ملئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی تیل کے اوپر سے پھسل جائے. واللہ اعلم. یہ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301 اردو ترجمے والا جو ہے. فقہ کے دروس کے متعلق آج ہمارا جو درس تھا یہ طہارت میں سے چوتھا درس تھا، اور ٹوٹل ہے 8 دروس. الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے. اگلے درس میں وضو کو پورا کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن اس کے بعد والے درس میں جتنا پڑھ چکے اس کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے. یہ ہفتہ نہیں، اس کے بعد والا، یعنی وضو مکمل کر لیں، اور کوشچن بالکل انشاءاللہ آسان ہوں گے، ایم سی کیوز ہوگا، آپ نے زیادہ لکھنا نہیں، اسی پیپر میں اپنے جواب دینا ہے. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو اچھے نمبر لے کے آئیں گے ان کے لیے گفٹ کا انتظام کریں گے انشاءاللہ، اور میں یہ بھی کوشش کروں گا ان کے لیے سرٹیفکیٹ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کا انتظام بھی ہو جائے. یہ حق ہے طالب علم کا، جو محنت کرتے ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. جتنا پڑھ چکے ہیں فقہ شروع سے، فقہ جتنا پڑھ چکے ہیں، طہارت کے مسائل پورے، جو فقہ کے دروس ہیں، عقیدے کے درس ہوئے، وہ اگلے مہینے میں انشاءاللہ کریں گے. ہاں بارک اللہ فیک. اگلے ہفتے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے وہ سیریز آپ کو دے دیں گے، جو ساتھی نہیں آ سکے شروع سے تو ریکارڈنگ موجود ہے، سیریز سے آپ سن لیں انشاءاللہ، تو اگلے ہفتے وہ سیڈی لے لیں. تو اگلے نہیں اس کے بعد والے کی تیاری آپ ابھی سے، دو ہفتے آپ کے لیے آپ کر سکتے ہیں تیاری انشاءاللہ. سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.